أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی. دنیا میں پتہ نہیں کتنے انسان ایسے ہوں گے جن کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہوگی، اور نہیں معلوم کہاں کہاں انہوں نے گمراہی کی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، مشکلات میں مبتلا ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ سعادت ملی ہوگی کہ نبی کا نام سنیں، ائمہ کا نام سنیں، قرآن کریم سے توسل کریں. خدا تعالیٰ نے ہم میں سے قریب بے اتفاق سب لوگوں کو پیدائشی طور پر یہ ہدایت نصیب کر دی. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ماہ مبارک ہے رمضان کے باقی ایام ہیں، خدا اس میں ہمیں اپنی اطاعت کی بندگی کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہمارا موضوع قرآن کریم میں اجتماعی ذمہ داریوں کا بیان ہے. جیسا کہ کل عرض ہوئی تھی یہ بات کہ قرآن کریم اور دین مبین نے کچھ ذمہ داریاں ہم پر انفرادی طور پہ رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہم پر اجتماعی طور پہ رکھی ہیں، اور یہ سارا کا سارا کوئی دو حصوں میں بٹا ہوا نظام نہیں ہے، یہ ایک ہی نظام ہے، اور اس نظام کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ہی ہدف رکھا ہے. ہدف ایک ہی ہدف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری انسانیت کو اسی طرف بڑھنا ہے، چاہے وہ طوعاً بڑھے یا کرہن بڑھے، چاہے وہ مان لے، سمجھ لے، بندگی کرے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے، صابر بنے، شاکر بنے اور بڑھے، نہیں ہوگا تو کرہن ہوگا، یہاں سے نکلیں گے برزخ میں جائیں گے، برزخ میں سزائیں اٹھائیں گے نعوذ باللہ تعالی، وہاں زندگی گزرتی رہے گی، اور اس کے بعد پھر محشر، اور محشر کے اندر اس کے مسائل، اور اس کے بعد خواہ نہ خواہ پوری انسانیت کو اسی طرف بڑھنا ہے. اب یہ کہ خداوند متعال انسانیت کو، پوری انسانیت کو وہ اپنی طرف بڑھانا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے، یہ گویا راز ہے یا ابہام ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ابہام ہے. ہمیں نہیں معلوم خداوند متعال اس نظام سے کیا خلق کرنا چاہتا ہے. ہمیں صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو اچھے ہوں گے وہ وہاں پر جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے تو کیا حاصل ہونے والا ہے وہاں پر، یہ ہمیں زیادہ نہیں معلوم. اور یہ شاید علمی طور پر ہماری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. البتہ مجھے احساس ہوتا ہے تھوڑا بہت، جو میں ایران میں رہا ہوں، عراق میں رہا ہوں، وہاں پر بھی لوگوں کے سامنے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، تو شاید اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ علمی مراکز سے دور تھے ہمارے ساتھ یہ مشکل ہوئی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہاں پر کوئی اور معاملہ تھا، کیوں اس بات کو بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کیا گیا کہ بھائی بالآخر جنت اور جہنم کے بعد یا وہاں پر جو کچھ زندگی ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. بہرحال ابھی میں اس میں نہ جاؤں، تو بہرحال ہم سب انسانوں نے خدا کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ جو بڑھنا ہے کا عمل ہے، خدا نے تمام زندگی کے پہلوؤں کو اسی ہدف سے بنایا ہے. یعنی مثلا اگر خدا نے خاندان بنایا ہے، باپ، ماں، بچے، یہ بھی اسی ہدف سے ہے کہ یہ اس معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر رہ کر خدا کی طرف بڑھیں گے. معاشرہ بنایا ہے وہ بھی اسی ہدف سے ہے کہ انسان معاشرے کے اندر رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار رہے ہوں گے اس کے ذریعے سے وہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور اسی حساب سے ذمہ داریاں بھی دیں. ہر ذمہ داری کے پیچھے ہدف یہی ہے، ہر ذمہ داری کے پیچھے، چاہے وہ انفرادی ہے چاہے وہ اجتماعی ہے. اور کل اس کے اوپر اجمالی طور پر بات ہوئی. اب یہ تھا کہ قرآن کریم نے جو اجتماعی ذمہ داریوں کا تصور رکھا ہے وہ کیا ہے، اس نظام کو بیان کرنے کی خاطر تھوڑا سا مقدمہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد چند بنیادی ذمہ داریاں جو خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس کی طرف عرائض پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شاید سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری جو خدا نے متعال ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کے اوپر نافذ کرتا ہے وہ زمین کے اوپر عدل کا قیام ہے. خدا زمین پہ عدل دیکھنا چاہتا ہے. پہلے دن سے جب مثلا فرشتوں نے انسان کی خلقت کو دیکھا اور اس کے اندر اعتراض اٹھایا تو وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ زمین پہ عدل برپا نہیں کرے گا، یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، یہ زمین پہ قتل و غارت گری کرے گا. یہ جو فرشتوں کا اعتراض ہے اور فرشتوں کو ہمیں اس موقع پر معقول سمجھنا ہوگا کہ فرشتوں نے معقول اعتراض کیا ہوگا، وہ خدا متعال کے حکم کو پہچاننے والی مخلوق ہے، وہ خدا متعال کی نافرمانی سے اجتناب کرنے والی مخلوق ہے. تو اس نے اگر اعتراض کیا ہوگا تو وہ یقیناً عقل شعور کے اوپر مبنی ایک اعتراض ہوگا، کوئی جذباتی اعتراض نہیں ہوگا. یہ جو ہم بعض اوقات بیان کرنے میں نہیں معلوم بدقسمتی سے اس طرح سے پورٹری کر دیتے ہیں جیسے فرشتے نعوذ باللہ تعالیٰ جیلسی کر گئے انسان سے، ایسا ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. فرشتوں کے اندر وہ منفی جذبات نہیں ہوتے، یہ مخلوق خدا ہے اور اس مخلوق خدا نے صرف خدا کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو اس نے اگر اعتراض بھی کیا تو وہ اطاعت میں کیا کہ خدایا ہم جانتے ہیں، مثلا میں اس کو اگر کانٹیکس بناؤں تو میں یوں بناؤں گا کہ خدایا ہم جانتے ہیں کہ تو عدل پسند کرتا ہے اور تو نے اگر زمین کے اوپر کسی کو بھیجنا ہے تو وہ سوائے عدل کے قیام کے اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، لیکن جس کو تو بھیج رہا ہے یہ عدل قائم نہیں کرے گا، یہ تو فساد برپا کرے گا اور یہ قتل و غارت گری کرے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ تو یہ دونوں چیزیں پسند نہیں کرتا، نہ زمین پہ فساد دیکھنا چاہتا ہے نہ زمین کے اوپر مظلوم کا خون بہتا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ انسان ایسا کرے گا. اب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کچھ حقیقتیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں اور وہ تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعے کے اندر بعد کے مراحل تھے اس کے ذریعے سے. تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادی ترین مقصد زمین کے اوپر عدل کا قیام ہے. اب یہ کہ خدا زمین کے اوپر عدل کیوں قائم کرنا چاہتا ہے، دو تین وجہ سمجھ میں آتی ہیں. ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا متعال چونکہ خود تمام صفات کا خود صفات کا حامل ہے، ہر صفات کی انتہا اس کے اندر ہے، اور جس کو ہم اسماء حسنہ تعبیر کرتے ہیں، تو وہ جو بھی خلق کرتا ہے اپنے اسماء حسنہ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس نے زمین خلق کی ہے، آسمان خلق کیا ہے، انسان خلق کیا ہے، اس کے اندر اس کا کوئی ریفلیکشن ہے، اس کا کوئی ریفلیکشن ہوگا جو زمین و آسمان کے اندر ہوگا. اور خدا خود عادل ہے تو زمین کس لیے خلق کرے گا؟ نعوذ باللہ کے ظلم کے لیے خلق کرے گا؟ اس نے ظلم کے خلاف کام کرنا ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اسماء حسنہ کو پیدا کرنا چاہے گا. اور یہیں پہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو شاید ہمیں جنت کے سوال کو بھی حل کرنے میں مدد دے گا، وہ یہ کہ انسان کو کیوں خلق کرے گا؟ انسان کو سوائے اس لیے خلق کرے گا کہ اس کے اسماء حسنہ کا مظہر بنے، اور جب انسان اللہ کے اسماء حسنہ کا مظہر بنے گا تو ظالم بنے یا عادل بنے؟ ظاہر خدا کے اسماء حسنہ میں عدل ہے تو وہ ظالم کیوں بنے؟ اور جب وہ مثلاً اسماء حسنہ کا مظہر بنے تو رزاق بنے یا چھیننے والا بنے؟ تو ظاہر ہے کہ رزاق بنے گا، اور یہ رزاق انسان کے اوپر جب رزاق ہوتا ہے تو خدا کو پسند آتا ہے، اور جنت میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ سب ختم ہو جائے گا، صرف مزے لینے والا بن جائے گا، نہیں ہو سکے گا. یہ زمین خدا متعال نے اپنے یعنی یہ پوری مادی دنیا اور مادی دنیا سے پہلے والی جتنی دنیا تھیں بعد والی ساری دنیائیں تھیں، یہ سب خدا کے اسماء کا مظہر ہیں. جنت خدا کا اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ایک مظہر ہوگا، اور وہاں پر انسان رزاق نہ رہیں، وہاں پر انسان کچھ نہ رہیں، صرف مزے لینے والے بن جائیں. یہ تو مادی دنیا کے اندر پسند نہیں کیا اس نے، جو کہ پست مظہر ہے خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا. تو جو اسماء حسنہ کا اعلیٰ مظہر ہوگا وہاں پہ جا کر وہ یہ پسند کرے جس کو اس نے پست میں پسند نہیں کیا، ناقابل تصور ہے. یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. اس خاطر زمین پہ عدل چاہتا ہے، وہ زمین پہ عدل چاہتا ہے چونکہ اس نے انسانوں کو عادل بنانا ہے، انسانوں کو چاہتا ہے عدل کے ماحول کے اندر رہیں. اگر ایک آبادی، اور میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک آبادی کے اندر 10-15% لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، 10-15% لوگ اتنے برے ہوتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں برے ہوتے ہیں. بیچ کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. اگر ماحول اچھا ہوتا ہے اچھائی کی طرف جاتے ہیں، اگر زمین کے اوپر ظلم ہوا تو یہ بیچ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ظلم کی طرف جائیں گے. خدا اسے پسند نہیں کرتا، خدا زمین پہ عدل دیکھنا چاہتا ہے، عدل دکھانا چاہتا ہے، اور اس عدل کے ذریعے سے انسانوں کو عدل کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہے. لہذا فرمایا اے دلو زمین کے اوپر عدل کرو. اب تصور فرمائیے کہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ابھی میں اس کو 100% نہ کہوں اپنے کم علمی کی بنیاد پر، لیکن کم از کم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تقریباً تمام انبیاء کی ذمہ داری معاشرے کے اندر عدل کا قیام قرار دیا. اگر کہیں پہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے انبیاء، اور جن کے واقعات کو آپ مختلف سوروں میں پڑھ سکیں گے، اور سورہ ہود اس کی بہت اچھی مثال ہے. سورہ ہود بہت اچھی مثال ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ چند آیتوں میں ان کا معاشرتی ذمہ داری کا بیان دیا ہے. تو یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی ایک سورہ آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ ہود میرا اپنے خیال ہے کہ بہت اچھی سورہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں یہ اجتماعی ذمہ داریاں ہمیں انبیاء کے واقعات کے اندر نظر آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو کس طریقے سے یہ ذمہ داریاں سپرد کیں. تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ عدل کا قیام، زمین پہ عدل کو قائم کیا جائے، اس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو. اب جب کہ وہ چاہتا ہے کہ عدل قائم ہو تو یہاں پہ دو باتیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لازمہ ہے. جیسے مثلاً اگر آپ لیکوڈ کو کہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک لازمہ ہوگا، اس کا لازمہ ایک ظرف ہے جس کے اندر یہ پانی آئے گا. اسی طریقے سے سالڈ رکھنے کا لازمہ ایک اور قسم کا ظرف ہوگا. اگر آپ زمین کے اوپر عدل برپا کرنا چاہتے ہیں، دو لازمے ہوں گے اس کے، دو قطعاً لازمے ہوں گے. ایک بات کیا ہوگی؟ ایک بات یہ ہوگی کہ کوئی ہو جو لوگوں کو بتائے عدل کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوگی، کوئی ہو جو ظالم کو روکے. یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم یہ سوچیں ایک کوئی عدل بول رہا ہو کہ کیا ہوتا ہے اور ظالم کو روکنے والا کوئی نہ ہو. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ظالم نصیحتوں سے نہیں رکے گا. اگر اس ظالم کے دل کے اوپر نصیحتوں کا اتنا ہی اچھا اثر ہوتا تو وہ ظلم کی اس مقام تک بھی نہیں آتا پھر. کیونکہ کیا خدا تعالیٰ نے اگر انبیاء نہیں بھیجے، انبیاء بھیجے نصیحت کرنے والے، تو اس سے پہلے اس نے انسانوں کے اندر حجت کو بھیج دیا تھا نصیحت کرنے کے لیے. قد افلحا من زکاہا، اور اس کے لیے سورہ شمس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا. فسق و فجور اور تقویٰ الہام ہوا ہوا تھا انسانوں کے اندر، موجود تھا وہ فسق و فجور و تقویٰ. تو اگر وہ ظالم اپنے ظلم کے اندر صرف نصیحت کو کافی سمجھتا تو وہ نصیحت تو اندرونی طور پہ پہلے سے موجود تھی، اس کو کیا ضرورت تھی خدا متعلق کہ وہ نبی کو بھیجتا؟ وہ نصیحت اندر اندر اس کو ملتی رہتی، اس کا ضمیر اس کو جگاتا رہتا. لیکن وہ ظالم اس حد میں نہیں ہے کہ وہ صرف نصیحتوں کو سنے. تو اب بھی خدا نبی کو بھیج کر سب سے پہلے فرماتا ہے کہ جا کے اس کو نصیحت کرو. انہو تغا، قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جا کے اس سے گفتگو کرو، فرعون کو بتاؤ کہ یہ ظلم کر رہا ہے، شاید یہ سن لے، نہیں سنے تو کیا ہو، پھر مقابلہ کرو اس کا، پھر اس کا مقابلہ کرو. تو جیسے ہم کہتے ہیں زمین پر عدل کا قیام خدا کا ہدف ہے تو دو تقاضے فوراً آئیں گے، ایک ہو جو عدل کی ترغیب کرے اور ایک ہو جو ظلم کا مقابلہ کرے. اور یہ وہ دونوں کام ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اور آئمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کو انجام دینے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو یہ وہ نظام بننا شروع ہوتا ہے جس کے اندر کہ بھائی پہلے آپ عدل کی تبلیغ کریں گے اور عدل کی تبلیغ کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کریں گے، اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے اندر آپ کی پہلی اجتماعی ذمہ داری واضح ہوتی ہے. اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی یہ ذمہ داری یا انبیاء کا یہ کام ہے کہ وہ عدل کی تبلیغ کریں گے، ظلم کا ظالم کا مقابلہ کریں گے، تو وہ جو انبیاء کے ساتھ ان کے اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، انبیاء کا ساتھ دینے والے انصار ہیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حواریین تعبیر کیا گیا ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ ان دو کاموں میں نبی کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً ساتھ دیں گے. خدا متعال اگر فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو یہ ہر نبی کے ساتھ چلنے والے کو ذمہ داری دیتا ہے کہ جو نبی کریں وہ تم نے کرنا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, تو اگر اللہ کے نبی عدل کی تبلیغ کریں تو مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی عدل کی تبلیغ کرے. اور اگر اللہ نے نبی کا کام یہ رکھا کہ ظالم اور ظلم کا مقابلہ کرے تو مومن کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی ہے کہ ظالم اور ظلم کا مقابلہ کرے. تو خدا نے مثال اپنے نبی سے کہتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك, آپ بھی استقامت کریں اور آپ کے ساتھ چلنے والے وہ لوگ وہ بھی استقامت کریں. خدا دونوں کو کہتا ہے استقامت کرو. تو یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ عدل کی تبلیغ کریں, نبی کا کام یہ ہے کہ ظالم کا مقابلہ کریں, ظلم کا مقابلہ کریں, ہمیں فوراً سمجھ میں آتا ہے اولیاء کا کام بھی یہی ہے, اوصیاء کا کام بھی یہی ہے, مومنین کا کام بھی یہی ہے, ان کو بھی یہی کرنا ہوگا. یہ وہ اجتماعی ذمہ داری ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے. لہذا اب اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی یہ جو کام ہے, جیسے ہمارے یہاں مشہور تھا میرے خیال میں اب تھوڑا سا دب گیا ہوگا کہ مثلاً یہ سیاست ہے یہ ہم نہیں کر سکتے, بھائی یہ وہ ہے جو انبیاء نے کیا ہے. اگر آج مثلاً اللہ کا کوئی ولی وسیع اور فرض کر لیتے ہیں امام تشریف فرما ہو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر, تو ظالم ظلم کرتے رہیں گے امام نہیں بولیں گے کیا؟ ظالم ظلم کرتے رہیں گے نبی نہیں بولیں گے کیا؟ تصور نہیں ہے. حسن امیر المومنین فرماتے ہیں میں ایک دن بھی امیر شام کی حکومت کو برداشت نہیں کروں گا چونکہ اس ظلم ہے, ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا. تو امیر المومنین اگر مثلا اس معاشرے کے اندر تشریف فرما ہو, چند لٹیرے چند ظالم معاشرے کے اوپر 20 کروڑ انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں اور نبی اور امام خاموش رہیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے, جس طریقے سے مولا امیر المومنین نے مقابلہ کیا. حتی حکومت کے شروع ہونے کے بعد 3 دفعہ جنگیں کرنی پڑ گئیں. معمولاً ایک جملہ مشہور ہے سیاست کے اندر, وہ کہتے ہیں جو جتنا انقلابی ہوتا ہے اسے حکومت دے دو, اس سے بڑا کنزرویٹو کوئی نہیں ہوگا پھر. یعنی ایک آدمی خوب نعرے لگا رہا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا, کہتے ہیں اس کو حکومت دے دو, جیسے اس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی اب یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ غیر انقلابی حرکتیں کرے گا جو کسی نے نہیں کی ہوں گی, وہ کمپرومائز کرے گا. تو ابھی ہم اپنے ملک کے اندر اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ مثلاً باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو, لو حکومت دے دی اب تم کرو. اب وہ سارے کمپرومائز جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا, وہ سب ایک ایک کر کے سب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مشہور یہ جملہ سیاست کے اندر, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ نہیں, ہمیشہ کیسے ہی ہے. لیکن جب انبیاء کی تعلیمات جسے کہتے ہیں رگوں میں ہوں خون کے اندر ہوں, تو یہ جب حکومت پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر؟ مولا امیر المومنین ہے پھر. اگر انہوں نے شروع سے کہا یہ ظالم ہے یہ ظلم ہے یہ ناانصافی ہے یہ تم بیت المال لوٹ رہے ہو, جب حکومت پر آئے تو کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اب اگر یہ بیت المال کا پیسہ خواتین کے مہر میں بھی گیا ہے میں پیسہ واپس لے آؤں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جتنا انقلابی ہوتا ہے عام دنیا کے اندر حکومت پہ آتا ہے تو کنزرویٹو ہوتا ہے, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والا بنتا ہے. امیر المومنین جب حکومت پر آئے تو اس سے زیادہ ظاہری طور پر کیا جو اس حکومت سے پہلے فرما رہے تھے, سخت ترین انداز کے اندر پیش آئے اور مومنین کو کہا کہ تمہیں بھی یہی کرنا ہے. لہذا مثلا جب حضرت امیر مومنین تشریف فرما ہوئے ظالموں کے خلاف مہازرائی کی, تو کیا حضرت سلمان فارسی پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ ان کو وہی مہازرائی کرنی پڑی. تمام لوگوں کو مثلا اگر وہ صفین میں نہیں گئے, جیسے ہمارے پاس ایک مشہور بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل شروع ہوئی ایک متقی تھا پرہیزگار تھا ظاہری طور پر, وہ آیا امیر المومنین کے پاس, میرے خیال میں شہید مطہری نے اس کو بیان کیا ہے, اور کہا کہ مولا آپ کی جنگیں جو کفر کے خلاف تھی میں اس میں ساتھ ہوں لیکن مسلمان کے خلاف جنگ کرنے میں اس میں ساتھ نہیں دے سکتا. امیر المومنین نے اس کو جانے دیا, کیا اس کو ہم پسند کریں گے؟ نہیں. یہ ظلم کا مقابلہ اگر نبی کر رہے ہیں امام کر رہے ہیں تو مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی ذمہ داری بھی یہی ہے, اس کو بھی یہ کرنا ہوگا. تو یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب بہت سارے اور مسائل کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو کر ادھر پہنچ جاتے ہیں, ہم روزے کو اس میں کیوں جائیں, ہم اس میں کیوں جائیں, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ نہیں معلوم ایرانیوں نے چھیڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ امیر المومنین سرحدوں کے اوپر موجود ایک یہودن کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر رہے تھے, اور یہاں پر ایک بالکل واضح حقیقت ہے, ایک اجتماعی حقیقت ہمارے سامنے ہے, وہ یہ کہ آج سے 70-80 سال پہلے ایک خطے کے اوپر جہاں مسلمان بسے ہوئے تھے وہاں پہ باہر سے لوگ لا لا کر بٹھائے گئے, ان مسلمانوں کے ساتھ جو انسانیت سوز ظلم کیے جا سکتے تھے وہ کیے, گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر دیے, اور ان گاؤں کے اوپر موجود لوگوں کو کہیں پہ قتل کر دیا، کہیں پہ بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر نئی آبادی بنائی گئی، اور اس نئی آبادی کو یہ کہا گیا کہ دنیا میں جو کوئی یہودی ہے وہ یہاں پر آ کر شہری بن سکتا ہے، اور جو پہلے سے یہاں پہ رہ رہا ہے یہ یہاں سے بھاگے اور واپس آنے کا بھی اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ جو 4000 سال پہلے بقول ان کے تصورات کے 2000 سال پہلے 4000 سال پہلے رہ رہا تھا، اس کا تو طبیعی حق ہے، نیچرل رائٹ ہے کہ وہ اس زمین پہ آ کے بسے، اور جو یہاں پہ خود موجود تھا اس کا اتنا سا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین کے اوپر ٹکے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ بربریت نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے مقابلہ کرنا ہوگا، تمہیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے اجتماعی، اللہ کی طرف سے جو اجتماعی ذمہ داریاں قرآن کریم میں ہم پر آئیں ان میں سر فہرست قرار پاتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب اس کے بعد جیسے ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اب ہمارے پاس ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، اور یہ حقائق وہ ہیں جو 2+2=4 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان خود خدا کی طرف جائیں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اس کو زمین کے اوپر عدل کرنا ہوگا تاکہ انسان خدا کی طرف جا سکیں، ورنہ وہ مشکلات میں پھنس جائیں گے اور خدا کی طرف جانے کا سفر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ نظام عدل کے اندر انسان جس سکون سے خدا کی طرف جا سکتا ہے، نظام ظلم میں اس سکون کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ تو اس نظام ظلم کے اندر پھنس کر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فکری مستضعف بن جاتے ہیں، دماغ کے مستضعف بن جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں، فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خدا عز و جل فتنہ پسند نہیں کرتا، حتی لا تکون فتنہ، خدا عز و جل فرماتا ہے جنگ کرو جب تک فتنہ باقی ہے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہے تو زمین پہ عدل کرنا ہوگا، زمین پہ عدل کرنے کے لیے ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا، انبیاء کو بھی کہنا ہوگا، اولیاء اوصیاء اور ان کے انصار کو بھی کہنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو ظلم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی تحریک چلانی پڑتی ہے، یہ ظلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے دن نمرود ہوتا ہے؟ نہیں۔ پہلے دن فرعون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پہلے دن کیا تھا؟ پہلے دن حابیل تھا، قابیل تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا جیلسی کی بنیاد پر، نفرتوں کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب ہے ظلم کی ابتدا کچھ انسانی جذبات سے ہوتی ہے، یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے۔ اور وہ جو شیخ سعدی نے ایک کہاوت کے اندر کہا کہ اگر زمین سے پانی نکل رہا ہے تو ایک دو پھاوڑے ڈال دو تو وہ پانی دب جائے گا، لیکن اگر وہ پانی نکل گیا اور چشمہ بن گیا، اب تم ہاتھیوں کو بھی کام پہ لگاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہ کام مشکل ہو گیا تمہارا۔ تو جب شروع ہوا ظلم تو وہیں پہ اس کو کچلنا تھا، یہ کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ خدا ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیتا ہے، اور مولا امیر المومنین نے اس کو اپنی وصیت کا حصہ قرار فرمایا، ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم نبی خدا اور اہل بیت کی کلام کے اندر تقریباً سارا کا سارا احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ لگتا ہے کہ یقیناً سارا کا سارا، ورنہ احتیاطاً عرض کروں گا، تقریباً سارے کے سارے قوانین ہوتے ہیں۔ اگر بہت کوئی جزئی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی قطعاً قرآن قانون ہوتا ہے، قطعاً قرآن قانون ہوتا ہے۔ انبیاء کے فرامین، نبی خدا کے فرامین 80-90% کم از کم میرے جیسے آدمی اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہہ کر قوانین ہوتے ہیں۔ آئمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، ان کے فرامین میرے جیسا ناقص علم کی بنیاد پہ کہہ کر 80-90% قوانین ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 100% قوانین ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر مثال کے طور پر جو ایک ایک بات قرآن میں آتی ہے، نبی کی زبان پر آتی ہے، امیر المومنین کی زبان پہ آتی ہے، یہ سب قوانین ہیں، اور بعض جگہ وہ قوانین صراحت سے کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اور بعض جگہ صراحت سے نہیں کہتے، نصیحت میں کہتے ہیں ہوتا قانون ہے۔ امیر المومنین نے وصیت نامے میں صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، لہجہ اس کا لہجہ یہی لہجہ ہے۔ مثلا ارشاد فرمائیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ ایک نصیحت تھی، بظاہر لگ رہا ہے قانون نہیں ہے، نصیحت ہے، لیکن بات کے جملے میں 100% قانون کی زبان استعمال فرمائی. اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اگر تم نے یہ نہ کیا، اب قانون، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے برے تم پر حکومت کریں گے. قانون ہے، اجتماعی قانون. یہ جتنے بھی ہم اجتماعی ذمہ داریاں عرض کر رہے ہیں، یہ اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی قوانین کا نتیجہ ہے. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو قانون پہ خلق کیا ہے. کل بھی اس کے اوپر عرض ہوا تھا کہ جو پسترین مرحلہ خلقت ہے وہ مادیات ہے، مادیات بغیر قانون کے نہیں ہیں. تو جو اعلیٰ مرحلہ خلقت ہے یعنی معنویات، انسانوں کا کمال کے اوپر فائز ہونا اور معاشرہ، یہ بغیر قوانین کے خلق نہیں ہوا ہوگا. پانی اور بجلی جیسی چیزوں کے اوپر خدا کے قوانین نافذ قانون کی صورت میں کہ یہ H2O اس کمبینیشن پہ پانی بنے گا. تو یہ جو معاشرے ہیں یہ عدل پہ جائے یا ظلم پہ جائے، یہ بغیر قانون کے نہیں ہو سکتا. امیر المومنین اس قانون کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے برے تم پر حکومت کریں گے. قانون بن گیا. اس کے بعد قانون کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا، ایک اور حقیقت جو انتہائی خطرناک اور انتہائی ایک معنی میں تکلیف دے انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے کافی، فرمایا تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے تو برے تم پر حکومت کریں گے، تمہارے برے تم پر حکومت کریں گے، اور پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی. پھر معاملہ دعاؤں سے نکل جائے گا. پھر کوئی کہے ادعونی استجب لکم کہ قانون میں کیوں نہیں ہوں، تم خود قانون سے باہر نکلے ہو، تم نے خود اپنے آپ کو قانون سے باہر نکالا ہے. ولی خدا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو اس چیپٹر میں جو دعا تھی وہ تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی بیمار کو یہ بولے کہ دیکھو بھائی اگر تم مثال کے طور پر فلاں فلاں کام کرو گے تو تمہیں شفا ہوگی، اور اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں شفا نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ آ کر کہے بھائی میں نے تو آپ کو فیس کے پیسے دیے تھے، میری بیماری کیوں نہیں حل ہوئی؟ کیونکہ تم نے وہ نہیں کیا جو تمہیں کرنے کو کہا تھا. خدا نمتان نے اگر کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے تم اس دعا کے لیے کوشش کرو. اگر تم کوشش نہ کرو، میں اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کر لوں اور میں خدا سے کہوں اللہم ارزقنی رزقاً حلالاً طیباً واسعاً، کیسے؟ کوشش کرو، جد و جہد کرو، اللہ کے قوانین پہ عمل کرو، جو فقہ میں حلال و حرام ہے اس کو سیکھو، جاؤ بندوں کی نصرت کرو، تمہیں خدا تعالیٰ رزق حلال طیب واسع نصیب کرے گا. اب خدا تعالیٰ فرما رہے کہ تم معاشرے کے اندر ظلم سے لڑو. اگر میں کون نہیں، میں نہیں لڑوں گا، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کروں گا، پھر ایک برا آدمی میرے اوپر حکومت کرنے آ گیا، اب میں کہتا ہوں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، یہ دعا پوری ہوگی؟ نہیں. کیوں پوری نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ کہ تم نے مرحلہ خود ترک کیا ہے. اگر تم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ کہہ رہے تھے تو تمہیں امر بالمعروف کر لینا چاہیے تھا. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا ہے کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر، جو فرضاً مصلحت تھی ہمارے دماغ کے اندر. امام فرماتے ہیں کہ تم پھر دعائیں مانگو گے اور وہ دعائیں پوری نہیں ہوں گی، تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی امر بالمعروف. تو یہ ایک اور ذمہ داری جو اسی کا نتیجہ، طبیعی نتیجہ، کہ بھائی اگر نظام عدل قائم ہونا ہے تو عدل کی تبلیغ ہونی ہے، نظام عدل قائم ہونا ہے تو ظالم کا ہاتھ روکنا پڑے گا. ظالم کا ہاتھ نبی روکیں گے، ولی روکیں گے، اوصیاء روکیں گے، مومنین بھی روکیں گے. کب روکیں گے؟ جب وہ سر پہ چڑھ چکا؟ نہیں، پہلے دن سے. اس کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ کریں گے، اگر خدا نہ کرے نہیں کریں گے، پھر دعاؤں سے معاملہ حل نہیں ہوگا. پھر کہاں بات پہنچے گی؟ پھر یہاں پہنچے گی کہ پھر اور بڑی قربانی دینی پڑے گی، اور بڑی قربانی دینی پڑے گی. یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، البتہ اس کی تطبیق بہت مشکل کام ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کسی نے کتاب لکھی ہو اس کے اوپر. نبی خدا نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہو، ایک ہی راستے کے اوپر ہو. یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی گئے تو تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے. یہ بہت عجیب، نفیس اور عمیق روایت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی پتہ نہیں کتنی جد و جہد کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بنی اسرائیل اور ہمارے مشترکات کیا ہیں. اور یہ کہ نبی خدا نے فرمایا اگر وہ ایک سوراخ میں سے بھی گزرے، اور ظاہر سوراخ کا مطلب یہاں پہ فزیکل ہول نہیں ہے، فزیکل کنٹری نہیں ہے، فزیکل کوئی علاقہ نہیں ہے، بلکہ سوراخ کا مطلب شاید سختی ہے، کہ اگر وہ کسی سختی سے گزرے تم بھی اس سختی سے گزرو گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جب بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی اور اس بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ توبو الی بارئکم، اب اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو، اپنے ہی بندوں کو قتل کرو، اپنے ہی بندوں کو قتل کرو، اور توبو الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو. اب نہیں معلوم یہ مرحلہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو قتل کرو. بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں پھر اس طرح سے خدا متعالیٰ نے حکم نافذ کیا، یہ ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر، کہ جن لوگوں نے بچڑوں کی، اس بچڑے کی پرستش کی تھی، عبادت کی تھی، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ موجود ہوں گے اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ان کے اوپر شمشیر چلائیں گے. اور لوگ مرے، اور جب اتنے لوگ مر گئے پھر خدا متعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو کہ بس کریں. ہم اگر یہ روایت بھی سمبولک ہو، اگر ہم کہیں نہیں یہ روایت بیان نہیں ہے بلکہ یہ تشبیہ اور مثال ہے، جو روایت کے لہجے سے مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ تشبیہ اور مثال ہے، اگر ایسا ہے اور دوسری طرف سے وہ روایت کہہ رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل ایک ہی مقدر کے اوپر وہ سوراخ میں سے بھی گزریں تو تم بھی گزرو گے، تو مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری ہے کیوں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر جو مشکل بنی ہوئی ہے. اور تعجب، اور اس میں یعنی ہم تعجب نہیں یعنی کہیں کہ تحسین خدا متعالیٰ کے نظام کی یہاں پر اور نظر آتی ہے کہ جو گوسالہ پرستی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوتی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تھے. کیا کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا شبیہ غیبت نہیں تھا؟ اور غیبت کے دوران میں وہ گوسالہ پرستی ہوئی اور سامری کا جادو اپنا کام کر گیا، اور اس کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر نفوس قتل ہوئے یہاں تک کہ مومنین باقی بچے. تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ نظام اس طرح کا ایک نظام ہے. تو یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر قتل ہوں گے اور اس میں پھر بہت مشکلات بنیں گی. البتہ اس کو خداوند متعالیٰ نے ایک اور، مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی کچھ اس کے اندر صحیح لوگ مر جائیں گے، کچھ لوگ غلط مر جائیں گے، اور مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے شاید اتنا جرم نہ کیا اور جتنی ان کو سزا مل جائے، تو وہ ان سب کا حل موجود ہے. خدا متعالیٰ جب اپنے حاکم کے ذریعے، اولیاء اوصیاء کے ذریعے سے سزا دلوائے گا تو ظاہر ہے وہ ظلم نہیں کرنے دے گا، لیکن پھر بھی ایک خطرناک آئے کریمہ موجود ہے. اور وہ فرماتی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، اس فتنے سے ڈرو، اس امتحان اور آزمائش سے ڈرو جو صرف ان پر نہیں آتا جنہوں نے ظلم کیا ہے، سب پر آتا ہے. کچھ فتنے، کچھ آزمائشیں معاشرے کے اوپر آتی ہیں، پھر معاشرے کے اندر حق پہ عمل کرنے والا ہو یا ظلم کا ساتھ دینے والا ہو، دونوں کو اس مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے. اگر میں اس کو بہت آسان کر کے اگر اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ اگر یزید کا نظام، یزید کی حکومت ایک سختی تھی اور قطعاً سختی تھی، بلا تھی، امتحان تھا، آزمائش تھی، سزا بھی تھی جو اسلامی معاشرے کو جھیلنی پڑی، تو اسی اسلامی معاشرے کے اندر حبیب ابن مظاہر رہ رہے تھے، ان کو بھی اس سخت دور کو گزارنا پڑ گیا، اسی کے اندر عاشقان سید الشہداء بسے ہوئے تھے، اصحاب کربلا بسے ہوئے تھے، اسی معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر مخدرات عصمت و طہارت موجود تھیں جن کو یہ سب سختیاں برداشت کرنی پڑ گئیں. کیوں؟ بتقو فتنا تن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، میری عقل ناقص سے یہ نظر آتا مجھے کہ کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے کے اوپر آتی ہیں اور وہ پھر سب کو جھیلنی پڑتی ہیں. جب خدا متعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس شہر کے اندر داخل ہو، انہوں نے کہا ہم داخل نہیں ہوں گے، تو خدا متعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں 40 سال صحرا میں گھومنا ہوگا. تو جب یہ بنی اسرائیل 40 سال صحرا میں گھوم رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ انہیں کے ساتھ تھے، اسی سختی کے اندر موجود تھے. یہ مشکلات جب آتی ہیں معاشرے کے اوپر، جب مشکلات آتی ہیں تو وہ مومنوں کو بھی جھیلنی پڑتی ہیں. پھر البتہ خدا متعالیٰ ان کو اس پہ بھی اجر دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی سزا کے لیے ہوتے، بلکہ ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. جیسے مثلا حبیب ابن مظاہر کی ہم نے مثال دی کہ جب وہ اس مرحلے سے گزرے تو ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنا. یہ ساری باتیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب یہ ایک پورا چوکھٹا فریم ہے جس کے اندر قرآن کریم کی طرف سے بیان کی ہوئی اجتماعی ذمہ داریاں انجام پا رہی ہیں. اب اس کے اندر تفصیلات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. جب ایک دفعہ ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے عدل کا نظام، اور عدل کا نظام کیوں تھا، الیہ راجعون کے لیے. عدل کا نظام, ظلم کا مقابلہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب اس کے بعد اس کے نیچے مختلف احکام خدا بیان ہوتے ہیں. مثلا خدا متعال نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے, اور بعض اوقات انبیاء کے واقعات نہیں ہیں, صرف عمومی انسانوں کے واقعات بیان کیے, ان کے اندر اجتماعی ذمہ داریوں کا بڑا نفیس بیان ہے. تو مثلا ایک بیان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آئے کریمہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ آئے کریمہ ہے سورہ سبا کے اندر, بڑا عجیب بیان ہے یہ, اور اس کو ایک پہلو سے دیکھیں تو ایک عجیب سی فکر ملتی ہے. یہاں پر خدا نمتان نے سورہ سبا کے اندر دو, ایک محلے کا تذکرہ کیا, ایک قریے کا تذکرہ کیا جس کے اوپر نعمتیں بے پناہ نازل کیں اور وہ ان نعمتوں سے مستفیض ہو رہے تھے. لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال. فرمائے سبا کے مسکن میں تمہارے لیے نشانی ہے, ان کے لیے جنتیں تھیں اور ان کے لیے باغ تھے, سیدھے ہاتھ سے بھی شمال الٹے ہاتھ سے بھی سب تھے. کلو میں رزق ربکم واشکروا لہ, اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے رزق سے استفادہ کرو اور خدا کا شکر کرو. آگے بات فرمائی اور فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا اور ہم نے ان کو سزا دی. پہلے یہ کانٹیکسٹ ہے, اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. یہ چند قرا وہاں پہ خدا نے مطال فرماتے ہیں, ہم نے چند گاؤں بنائے وہاں پر جن کو اپنی نعمتیں برسا دیں, ان کو بہت نعمتیں ملی, انہوں نے ناقدری کی اور ناقدری کر کر خدا سے کہا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بین اسفارنا. خداوندا یہ جو ہمارا گاؤں ہے, یہ ایک گاؤں ہے, یہ دوسرا گاؤں ہے, اس گاؤں میں غریب رہ رہے ہیں, اس گاؤں میں امیر رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا خدا ہے یہ سفر بڑھا دے, فاصلہ بڑھا دے. کیوں فاصلہ بڑھا دے؟ تو مفسرین کہتے ہیں فاصلہ اس لیے بڑھا تاکہ یہ غریب اس جگہ نہ پہنچ سکیں. خدا نے کہا نہیں, یہ تم نے ظلم کیا, یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. اب اس کی ممکن ہے کوئی اور تشریح بھی ہو, لیکن مشہور تشریح یہی ہے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ خدایا اس سفر کو اتنا مشکل کر دے کہ وہ فقیر یہاں پر نہ آ سکیں. جب انہوں نے یہ کہا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث, ہم نے ان کو کہانی بنا دیا. خدا فرماتا ہے ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا. مزقناہم کل ممزقن, ان کو تباہ برباد کر دیا, ان کو جس کو ہم لوگ اردو زبان میں کہیں گے مثلا ان کے چیتھڑے بکھیر دیے ان کے. انہوں نے کیوں یہ کفر کیا, کیوں انسانوں سے, انسانوں کو, غریب انسانوں کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے سے روکا. اسی طرح ایک اور جگہ پر خدا تعالیٰ نے ایک زمین کے مالکوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ زمین کو اپنے فصل کو کاٹنے گئے, فصل اچھی فصل تھی, جب وہ کاٹنے گئے تو ان کو ڈر تھا کہ آج فقراء آئیں گے مانگنے کے لیے. تو انہوں نے لوگوں سے ایک دوسرے سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرنا کہ فقیر یہاں تک نہ آ سکیں. لا یدخلن علینا المسکین, اس طرح کر کے آئے کریمہ کہ ایسا کرو کہ کسی صورت میں کوئی فقیر ہمارے پاس نہ پہنچ سکے, چونکہ ہم فصل کاٹ رہے ہیں اور یہ پھر فقیر ہم سے مانگیں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اتنا ان کو برباد کیا کہ لم یغنوا, جیسے تھے ہی نہیں, یہ ان کی کہانی ختم کر دی, بالکل زمین سے ہی برباد کر دیا. اس کا مطلب ہے اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے, وہ یہ کہ ہمیں زمین کے اوپر کمزور لوگوں کا, جو حتیٰ مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے, ممکن ہے فکری اعتبار سے بھی کمزور ہوں, ان کا خیال رکھنا ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے کوئی انسان یہ نہیں کرے گا تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ سوال دینے کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ تقریر ختم کرنی چاہیے, ہاں, اور اس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں, مثلا حضرت جو سورہ ہود میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کو آپ ضرور ایک دفعہ کبھی بھی موقع ملے مطالعہ فرمائیے. اور اس کے اندر خدا تعالیٰ نے مثلا کہا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا اور نبی نے کیا کہا، اوف المکیال، تم وزن کو پورا کرو. اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، خدا تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے اور نبی جا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے، تمہارا ناپ تول صحیح ہونا چاہیے. ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کی عادت یہ پڑ گئی تھی کہ جب خود کسی سے لیتے تھے تو کہتے تھے پورا دو، اور جب خود کسی کو دیتے تھے تو اس میں کمی کرتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، جب میں کسی سے حق کا مطالبہ کروں گا تو کہوں گا پورا دو بلکہ تھوڑا زیادہ دو، اور جب میں کسی کا حق دوں گا تو اسے کہوں گا تھوڑا اگر میں نے کم بھی دے دیا تو کیا ہوا. یہ تو ہو رہا ہے یہاں پر بھی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دور کرنے کے لیے نبی کو بھیجا. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی مثال کچھ اور رہی ہوگی، انہوں نے شاید اور کوئی ناانصافی کر دی ہوگی بہت بڑی، ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم، یا کم سے کم میں نہیں ڈھونڈ پایا. تو ناپ تول کے اندر حتیٰ، یا مثال کے طور پر اور جو بڑی مثال تھی جو جس کے اوپر خدا تعالیٰ نے کہا کہ معاشرتی ذمہ داری کے اندر ہے تمہارے اس کو کرنا ہوگا، وہ تھا کہ جب قوم لوط نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا انکار کیا اور خدا تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا منکر، کہ انہوں نے منکر کو انجام دیا، اور اس کے بعد ایک اور جگہ ایک عجیب اصطلاح استعمال کیا، بڑی خوبصورت اصطلاح جس کو دیکھ کر انسان ڈرتا بھی ہے. فرمایا کہ فی نادی کم المنکر، تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم منکرات پہ عمل کر رہے ہو، بلکہ تمہارا جرم یہ ہے کہ نادی کم، تم اپنے ملائے عام میں منکرات پہ عمل کر رہے ہو. یہ فرق ہے. ایک دفعہ ایک قوم ہوتی ہے خدا نہ کرے کسی برائی پہ عمل کرتی ہے چھپ کے کر رہی ہوتی ہے، ایک دفعہ کوئی قوم ہوتی ہے برائی پہ عمل کر رہی ہوتی ہے کھل کے کر رہی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے اس پہ اصرار کیا، فی نادی کم المنکر، تم ملائے عام میں منکرات انجام دے رہے ہو. اب میں بدقسمتی سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی بیماری جس کو خدا نے کہا تھا فی نادی کم المنکر، تم ملائے عام میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو. ہر چند دن کے بعد ایک نیا ملک آتا ہے کہ یہ برائی اب ہمارے ملک میں جائز ہے، اور پھر اس کی ملائے عام میں وہ تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں ہم؟ کیا یہ قوم اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے عذاب کا گویا واجب ثابت کرنا چاہتی ہے جو یہ کر رہی ہے؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے. 60-70 سال پہلے ان معاشروں کے اندر بھی یہ جرم تھا، ان معاشروں کے اندر بھی اس کا اظہار قانوناً جرم تھا، اور یہ ابھی چند دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر، معاشرتی اعتبار سے 30-40 سال کچھ موقع نہیں ہے، 30-40 سال کے اندر ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے. اور اب کس جگہ پہ پہنچ گئے؟ وہ جو ہمارے دوست احباب مغربی ممالک کے اندر اپنے تفکرات میں ہم سے کہتے تھے کہ مولانا یہ غیر اسلامی ملک ہے لیکن یہ اسلامی ملکوں سے زیادہ اچھا ملک ہے. اب میں ان سے خدمت گزاروں گا آپ کی خدمت میں کہ مثلا اب آپ کے بچے کو اسی تصور کو پڑھنا ہے، قبول کرنا ہے، اور اس کے اوپر ایسز لکھ کے لانے ہیں. کن کلاسز میں؟ کلاس ٹو میں. اب بچہ جو مثلا کلاس ٹو میں بیٹھا ہے اور وہ ان کے خیال میں مثال کے طور پر سب کو معاشرے کو جمع کرنے کی خاطر، معاشرے کے اندر موجود ہر چیز کو قبول کرنے کی خاطر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ بھی قبول کرنا ہے، آپ کو یہ بھی قبول کرنا ہے، اور آپ مثال کے طور پر ایسے لکھ کر لائیے کہ جس کے اندر اس تصورات کے اوپر گفتگو کی گئی ہو. کیا بچے گا پھر ہمارے پاس؟ یہ وہ ایک لحاظ سے میرا خیال میں اچھا ہوا کہ جو ہمارے ذہن کے اوپر کچھ تصورات توہمات موجود تھے، یا ہم نے حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ یہ نظام ظلم ہمیں اچھا دے دے گا. ہمارے دوستوں کے ذہن میں اس طرح سے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے مثلا امریکہ ظالم ہوگا لیکن اپنے ملک کے اندر عدل کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں نہیں یہ تو ملک کے اندر بھی عدل نہیں کرتے، یہ وہاں بھی ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو قانون بنا لیا انہوں نے. وہاں پر جو ظلم موجود ہیں وہ میرا خیال ہے ایک معنی میں پاکستان سے زیادہ سخت ظلم ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا کیسے اس کو سمجھے گا؟ اب یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کہیں اور پہنچانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے دوست احباب کے سامنے بہت کریٹیکل کوسچنز آئیں گے، اور میں انشاءاللہ خدا سے ہم یہی دعا کریں گے کہ یہ برائیاں ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے نہ آئیں، اور وہاں پہ آ چکی ہیں. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے تسامح سے کام لیا، سستی دکھائی، یہ برائیاں یہاں پر بھی آ سکتی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت توجہ دینی پڑے گی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چیپٹر میں اب وہاں پہ کیا عالم ہو گیا؟ وہاں پہ یہ عالم ہو گیا کہ کسی عالم نے کسی تقریر میں 5 سال پہلے کسی یونیورسٹی میں کسی اور کتاب کا ریفرنس دے کر کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس پر ڈپورٹ ہو گیا. کیوں ڈپورٹ ہوا ہے؟ جو سفر کر رہا تھا اس سفر میں اس نے کوئی بات کی تھی؟ نہیں. کئی سال پہلے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک اور کتاب کے اوپر کمنٹس کر رہے تھے کہ اس کتاب میں اس جرم کی یہ سزا لکھی ہے. اس جملے کو کہنے پر کئی سال کے بعد ایک اور ملک میں وزٹ کرتے ہوئے ڈپورٹ کر دیا گیا. اب یہاں امر بالمعروف ہونا ہے کیا؟ اب تو جو بولے گا وہ جرم ہے. یہ وہ ہوتا ہے جو نہیں اگر ہلیں تو پھر یہ ہوگا. بہرحال آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے اندر ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. میں نے بہت ساری چیزوں کو ابھی بیان نہیں کیا آپ کے سامنے، لیکن کم از کم اس کا ذکر کرتا چلوں. خدا نمتال کفران نعمت پسند نہیں کرتا، عدل قائم کرنا چاہتا ہے، ظلم کا مقابلہ چاہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ناپ تول کے اوپر توجہ دو، جنسی انحرافات کو ختم کرو. اور یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک جرم انسان کرتا ہے تو جرم ہوتا ہے، ایک دفعہ خدا کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا یہ بھی خدا کہتا ہے یہ جرم ہے، یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت ہے. مثلا ہم پاکستان کے اندر بے پناہ کفران نعمت دیکھ رہے ہیں، بہت کفران نعمت ہے. یہاں پر اتنی جگہوں کے اوپر بارشیں برستی ہیں، پانی بہتا ہے، بجائے یہ کہ اس پانی کا کوئی پروڈکٹیو کام ہو اور تباہی بربادی ہوتی ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے، سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. بھائی اس کے اوپر ڈیمز ہونے چاہیے. کتنی جگہوں کے تو میں اپنی آنکھوں سے خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ خود بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر سال دو سال کے بعد یہاں پہ پانی آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، پورا علاقہ سیلاب ہو جاتا ہے، ڈیم نہیں ہے وہاں. کفران نعمت ہے. مثلاً ہم کراچی 20 ملین کی آبادی، 2 کروڑ کی آبادی ہماری، مثلاً کراچی کے اندر مجھے تو نہیں پتا کسی بھی آبادی کے اندر کوئی واٹر ریسائکلنگ کا کوئی سسٹم لگا ہوا ہو کہ پانی ریسائکل ہو رہا ہو. جو ملک ہم سے آدھی آبادیوں سے کم ہیں اور ان کے پاس واٹر ریسورسز ہم سے 4-4 گنا زیادہ ہیں، وہ واٹر ریسائکلنگ کر رہے ہیں. کینیڈا جیسا ملک جس کے پاس میٹھے پانی کی میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یا اگر کمی ہوگی تو کوئی بڑی لمبی مدت کی پلاننگ میں ہوگی، وہ اور اس کی آبادی ہماری 1/4 بھی نہیں ہے، اور وہ واٹر ریسائکلنگ مسٹ ہے ان کے ہاں، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور ہم جس کے واٹر ریسورسز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پنڈی میں ہم لوگ بچپنے میں جاتے تھے، ہمارے خاندان وہاں پہ ہوتا تھا، تو ہم اپنے وہاں پہ دیکھتے تھے کہ بھائی پانی 40 فٹ 50 فٹ 60 فٹ کے اوپر پانی ہوتا تھا، ابھی 250-300 فٹ کے اوپر پانی نہیں ہے. یہ واٹر ریسورسز کا ہمارے پاس عالم ہے. ہمارے اپنے شہر کراچی کے اندر، ناز آباد کے اندر کتنے فٹ کے اوپر پانی آتا تھا، اب بالکل پانی نہیں ہے ہمارے پاس، اوپر بھائی نہیں ہے. کوئی سوچ بھی نہیں رہا، یا سوچ رہے ہیں تو بےچارے بہت کم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ پانی ریسائکل ہونا ہے. اچھا حکومت نہیں کر رہی، او بھائی حکومت نہیں کر رہی، ہم اور آپ تو کر لو. یہ جو سولدہ بازار جو فلیٹوں کا، اب پتہ نہیں نخلستان ہے فلیٹوں کا کیا ہے، یہ ان میں ایک ایک فلیٹ کے اوپر واٹر ریسائکلنگ کی جا سکتی ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سادہ کام ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں، اب تو اتنے زیادہ کانسیپٹس آ چکے ہیں. مثال کے طور پر بہت سادہ، کسی نے بتایا میں قرآن کے اوپر گفتگو کرنے میں کہاں پہنچ گیا، لیکن میں عرض کرتا چلوں صرف وہ یہ کہ بھائی آپ پانی استعمال کر رہے ہیں شاور وغیرہ کا، یہ جو شاور کا پانی ہے یہ اگر صاف والا پانی ہو، اور سینسرز لگ سکتے ہیں جو بہت ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں فوراً کہ اب جو پانی آ رہا ہے یہ گندا ہے، اب جو پانی آ رہا ہے وہ صاف ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، غسل کریں گے، غسل کریں گے تو جس پانی میں ڈٹرجنٹ ہوگا وہ پہلے جا چکا ہوگا. اب جو ہم غسل کر رہے ہیں اس پانی میں ڈٹرجنٹ نہیں ہے، یہ بالکل صاف پانی ہے. کیا یہ پانی واشنگ مشین میں نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا واشنگ مشین سے جو پانی نکل رہا ہے کیا وہ فلش ٹینک کے اندر نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتا ہے. 100 لیٹر پانی آپ کا 180 لیٹر ہو جائے گا اگر آپ اس کو 3 اسکیل کے اندر استعمال کر لیں گے. کوئی کیوں کرے؟ جب تک پانی آ رہا ہے چلائیں گے، جب نہیں آئے گا، جب سر پہ سے گزرنے لگے گا تب ہم سوچیں گے انشاءاللہ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس کو کفران نعمت کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے جب ہیٹ ویو کھوپڑیوں کو گرمانا شروع کر گئی، 40 سے اوپر کنٹینیوس بننا شروع ہو گیا، تب ہم نے کہا چلو اب درخت لگاتے ہیں. بندگان خدا 10 سال پہلے لگا لیتے تو یہ ہیٹ ویو کے اندر جو ہزاروں بندے مرے یہ نہیں مرتے. ابھی بھی 1 سال لگا اور اب دوسرے سال سے پھر معاملہ ٹھنڈا ہوا ہوا ہے، اس سال کوئی درخت لگانے کی باتیں نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو کیوں اپنے ساتھ مصیبت کر رہے ہیں؟ سب یہ سب کفران نعمت ہے. پانی کی تو میں نے چھوٹی سی مثال دی، بجلی کا معاملہ، سب چیزیں معاملہ، یہ سب کفران نعمت ہے، خدا اس کو جرم کہتا ہے، قبول نہیں فرماتا. اور خدا متعالیٰ نے مذمت کی انسان کی، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم کرتا ہے تقسیم میں اور کفران نعمت کرتا ہے تولید اور پیداوار کے اندر، خدا متعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا. تو یہ سب ذمہ داریوں کا حصہ ہے. بس اب اتنا کافی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل جو ذکر کی تعریف کی تھی اس کو دوبارہ تفصیل سے بیان کر دیں تو دوبارہ لیکچر دینا پڑ جائے گا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کل دیا اس کی آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں تاکہ آپ کا بھی وقت بچ جائے اور سب کے سامنے اس کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے. یہ ہمارے دوست احباب ریکارڈنگ کرنے اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکیں. میں خود اپنی دوبارہ نہیں دیکھتا تو میں کوئی اور کیوں دیکھے گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو دیکھ لے جا کے امام پہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال کیا ہے کہ عدالت کا قیام یا اقام دین جو قرآن کی اچھا یہ کوئی ہمارے ایرانی بھائی ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں جن کا یہ سوال ہے، جو قرآن کی فلسفہ اور ہدف ہے وہ آج تک اس دنیا میں رائج نہیں ہوا، اور اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کا متفقہ نظریہ ہے کہ امام کے ذریعے سے یہ نظام عدل قائم ہوگا. سوال یہ ہے کہ آج بھی ہمارے علماء اور دینی علمی مراکز نظر مہدویت اور نظام مہدویت کے لیے کام کرتے نظر نہیں آتے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ کام کرتے نظر نہیں آتے کا مطلب دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. 15-20 سال پہلے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی ہمیں احساس ہے. یہ تو ابھی تھوڑا بہت چند سالوں میں، 15-20 سال نہیں تھوڑا زیادہ لے لوں، مثلا 30-40 سال پہلے تو بالکل ہی نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ہوگا. ایک مسئلہ، اس میں کئی مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ اسکالرس کی بھی کمی ہے، لوگوں کے اندر انٹرسٹ ہے. میرا خیال ہے، مجھے اپنے پاکستان میں رہنے کے تجربے سے دو موضوعات ایسے سمجھ میں آئے جس میں خدا کی طرف سے عجیب برکتیں بھی ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ایک، قرآن کریم، اللہ کی طرف سے عجیب برکتیں اگر کوئی قرآن کریم پہ کام کرتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں اس بات کو جو نوٹ کرتا رہتا ہوں تو دیکھا کہ بعض لوگ انتہائی ضعیف تھے، ان کے اندر شاید صلاحیتیں بھی بہت زیادہ نہیں تھیں، لیکن قرآن کریم پر کام کرنے کی وجہ سے خدا نے صلاحیتوں اور وسائل سے نوازا ہوا ہے. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ امام وقت کے اوپر کوئی محنت کرے، اگر جس کو انہوں نے نظریہ مہدویت تعبیر فرمایا، تو اگر کوئی اس کے اوپر محنت کرتا ہے لگتا ہے جیسے خدا کمزوروں کو بھی طاقت دے دیتا ہے اور جو بے نوا ہوتے ہیں خدا اس کو وسائل نصیب کر دیتا ہے. تو یہ دونوں موضوعات ہیں. تو اس میں میرا خیال تھا کہ اب تھوڑا سا الحمدللہ اسکالرز کی طرف سے بھی زیادہ تعداد آنا شروع ہوئی ہے، لوگوں کے اندر کچھ مسائل کا اظہار سمجھ میں آ گیا لوگوں کو کہ ہاں بھائی اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں اب گراؤنڈ ہے، اور گراؤنڈ ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے بنے جو اس نظریے کے اوپر باقاعدہ کام کریں. خود ایرانیوں کو بہت عرصہ لگا ہے، ایران میں حوزہ کئی سو سال پرانا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے مثلا سمجھ لیجئے 80s کے بعد، جب 90s شروع ہوا ہے تب ادارے بننا شروع ہوئے ہیں. تو حتیٰ ایران کے اندر 90s میں جا کر یہ ادارے بننا شروع ہوئے جن کو ہم آج کل ریسرچ انسٹیٹیوٹس تعبیر کرتے ہیں. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان کے اندر یہ بہت پہلے شروع ہو جاتا، لیکن اب میرا اپنے خیال ہے گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. لکھا ہے اجتماعی ذمہ داریوں میں فتووں کا کتنا عمل دخل ہے؟ مثلا بہت سے لوگ القدس میں کسی بھی طرح شرکت کو فتوے کے انتظار میں ترک کر دیتے ہیں. یہ بات بہت اچھی اٹھائی ہے، واقعی یہ بہت اچھا کوشچن ہے. وہ یہ کہ کیا انسان اپنی اخلاقی معاشرتی ذمہ داریوں کو فتوے کے انتظار میں ختم کرے، کہہ کہ میں نہیں کروں گا جب تک فتویٰ نہیں آئے گا، نمبر ایک. دوسرا مسئلہ، اگر فتویٰ ہے تو میں اس کو کچھ ایسے رنگ میں تشریح کروں گا کہ وہ اس پہ نہ آ سکے. مثلا کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فتووں میں نہیں ہے؟ مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر فقہ کا چیپٹر ہے، کیا ہمارے پاس کوئی فقیہ ہے کہ جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا چیپٹر نہ لکھا ہو؟ یہ فروع دین کے اندر ہے، فروع دین کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی فقہ کے اندر بات نہ کی ہو؟ تو جب امر بالمعروف نہی عن المنکر میں انہوں نے فقہ میں فتوے دیے تو ہم نے اس کو کچھ اس طرح سے تشریح کی کہ یہ معاملہ ہمارے اوپر واجب نہ پڑ جائے. یعنی ہمارا انداز اس طرح سے ہے دین کے معاملے میں کہ ہم سلیکشن کرتے ہیں دین میں سے کہ اس دین کا یہ حکم یہ مجھے اچھا لگا اور یہ حکم یہ مجھے اچھا نہیں لگا ہے اس لیے میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ دین ایسا نہیں ہو سکتا. اگر فقی فتویٰ بھی دے تو اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس فقی نے جو فتویٰ دیا اس میں کیا کیا شامل ہے, اور پھر اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کر مجھے دیکھنا پڑے گا. آج تو الحمدللہ رب العالمین آپ مراجع اعظام کے بیانات دیکھیں, ان کی طرف سے جو رد عمل آتے ہیں مختلف مسائل کے اوپر وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, اور کمیونیکیشن کا دور ہے. پرانا زمانہ نہیں ہے کہ مثلا لبنان کے اندر ایک عالم نے ایک فتویٰ دیا, عراق میں ایک عالم نے فتویٰ دیا, یہاں تک پہنچتے پہنچتے سالوں لگ گئے پتہ نہیں چلا. یا مثلا یہاں کے علماء نے نعوذ باللہ اگر کوئی اتہام کرے پاکستان ہندوستان کے علماء کو جو صحیح نہیں ہے کہ کہے کہ انہوں نے چھپا دیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اب تو الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہے, اب کون روک سکتا ہے اس کو. اچھا جناب علی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ بندے خدا سوال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, جواب نہیں دوں گا چونکہ شاید ہمارے موضوع سے بہت مربوط نہیں ہے. حضرت آدم سے لغزش ہوئی, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. حضرت موسیٰ سے قتل ہوا, اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. اس کو عدل کے موضوع کے مطابق سمجھائیں. اگر یہ میرا موضوع ہوگا تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جنگ صفین کا ذکر ہوا, حضرت علی نے قرآن نیزے پر آنے کے بعد جنگ جاری رکھنے کو کہا, لوگوں نے نہیں مانا. بالآخر فیصلہ عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے حوالے کیا. حضرت علی ابو موسیٰ اشعری پر اگری نہیں تھے, اور وہ جانتے تھے پھر کیوں بعد میں اگری ہونا پڑا, جس سے بدترین فیصلہ ہوا اور پھر خارجی پیدا ہوئے اور امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. بہت اچھے سوالات ہیں لیکن اس لیکچر سے مربوط بالکل نہیں ہے. اس کے اپنے جوابات موجود ہیں. مثلا آخر میں چونکہ حضرت علیہ السلام کے معاملے کے اوپر گفتگو ہوئی تو میرا خیال میں بڑی اچھی ایک کتاب, نفیس کتاب, مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے امیر المومنین کی حالات زندگی پہ تحریر کی ہے, تو وہ اس کو جا کے دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بہت اچھی کتابیں جو تحلیلی کتابیں انالیٹیکل بکس ہیں, اس میں استاد رسول جعفریان کی کتابیں ہیں جو تاریخ اسلام کے اوپر انہوں نے تحریر کی ہیں, آئمہ اطہار کی سیرت کے اوپر تحریر کی ہیں, ان میں ان مسائل کو انہوں نے بہت کرٹیکل اسٹڈی کے ساتھ گزارا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ امیر المومنین کے معاملے کو سمجھنے کے لیے استاد رسول جعفریان کی کتابیں بہت زیادہ مددگار ہیں, اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک معاملہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا ہے تو اس میں ہم ظاہر ہے کہ ریفر کریں گے تفاسیر کے اوپر, کیونکہ دونوں واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, تو جو تفاسیر موجود ہیں مثلا تفسیر نمونہ دوسری تفاسیر, انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے موضوع سے مربوط نہیں تھا اور اس کا جواب چھوٹا بھی نہیں تھا, ورنہ میں ایک دو لائن میں دے دیتا اس کا جواب تفصیلی ہے. ناپ تول میں کمی کرو گے تو ظالم حکمران نافذ کر دوں گا. ناپ تول کا ظالم حکمران سے کیا تعلق؟ انہوں نے حدیث رسول کہا ہے, انشاءاللہ صحیح ہوگی. ناپ تول میں کمی کرو گے تو ظالم حکمران نافذ کر دوں گا. اب انہوں نے اس حدیث کو ریفر کرنے کے بعد کہا ہے ناپ تول کا ظالم حکمران سے کیا تعلق ہے؟ بالکل وہی تعلق ہے جو پاکستان میں کرپشن ہوگا تو زرداری اور نواز شریف حکومت کریں گے, وہی تعلق ہے. کرپشن کرو گے یہ آئیں گے سر کے اوپر, اور اس کے بعد پوری شب قدر دعا کرتے رہو گے کہ خدا ان کو بھیج دے کہیں پر, یہ نہیں جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. یہ تعلق ہے. جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو لوگوں کے اندر عدم انصاف, نا انصافی کو قبول کرنے کی عادت ہو جائے گی. نا انصافی کو قبول کرنے کی عادت ہوگی اس کا مطلب ہے ظالم نے ایک قدم آگے بڑھا لیا, پھر ایک اور نا انصافی قبول کرنے کی عادت پڑی, اس نے ایک قدم اور بڑھایا, ایک قدم اور ایک قدم, اس کے بعد وہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کس مصیبت میں پھنس گئے. یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بالکل سادہ سی بات ہے. اس جگہ شروع ہوا تھا جب میں, اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تمہارا حکم شرعی ہے, مثلا زکوٰۃ ہے, خمس ہے, مستحق کو دینا ہے, اس کو پورا کرو. اور میں نے کہا کہ اگر میں نہ بھی دوں تو کیا ہوگا؟ یہاں سے شروع ہوا تھا. خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ نماز پڑھو, نماز میں توجہ دو, اور میں نے کہا کہ اگر میں نہ بھی دوں تو کیا ہوگا؟ اول وقت کہا تو میں کہتا ہوں آخر وقت بھی پڑھ لوں تو کیا ہوگا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے تسامح, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سستی, سہل انگاری, یہاں سے شروع ہوتی ہے, پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کے اوپر چلی جاتی ہے. اب بچیاں قتل ہو رہی ہوں, نہیں معلوم, نعوذ باللہ تعالیٰ, ان جرائم کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر ہو رہے ہوں, اور ہم لوگ کچھ نہ کریں اور سمجھیں یہ روٹین ہے. ہرگز یہ روٹین نہیں ہے, ہرگز روٹین نہیں ہے. اس کے خلاف دل میں بغض رکھنا, دل میں نفرت کا اظہار کرنا اور زبان سے اس کو بیان کرنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ خدا نہ کہے نعوذ باللہ یہ روٹین بن جائے گا، روٹین بن جائے گا اس معاشرے کا، اور اندر اندر بہت کچھ خراب ہوا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بہتری ہے، چانسز ہیں، تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم بہتری نصیب فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور یہ کہ انشاءاللہ خدا اس ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔